حافظ جی دادا کے پاس آ جاؤ, ادھر ادھر دادا کے پاس آ جاؤ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, صدق الله العظيم. چلو بیٹا اب ادھر توجہ کرنا, تراوی میں تو آپ کود سکتے ہیں ادھر ادھر, لیکن بیان میں تو پکڑے جائیں گے. تراوی میں تو تماشا ہوتا ہے نا, آگے تراوی ہوتی ہے اور پیچھے مستیاں ہوتی ہیں. زیادہ بچے سجدے میں جاتے ہیں وہ دونوں ٹانگیں کھینچ لیتے ہیں, بچے کہیں گے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ایسا بھی کہہ جاتا ہے. تو کیا آپ وہاں بیٹھیں گے انتظامن؟ اچھا چلو, دل پر صبر کر لیں گے. میرے پیر و مرشد, میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, حضرت نے سنایا کہ معرومی رحمت اللہ علیہ امت کے ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں, بزرگوں میں سے عالم ربانی. اور مولانا کے کلام سے ہر قسم کے طبقے نے فائدہ اٹھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا جو بات فرماتے ہیں بہت ہی سمجھانا اور سمجھا کر اپنی بات کو پیش کرنا, اسی میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا, اس کا قلعہ بہت شاندار, اور اس قلعے کے رہنے والے بادشاہ شہزادے اور اس کی فوج, اس کے عمرا اور پوری کیبنٹ, سب لوگ مست اور خوش تھے. اس قلعے کی مضبوطی کا یہ عالم تھا کہ دشمن جو ہے وہ اس قلعے پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ وہ چاروں طرف سے اس کا سسٹم فول پروف تھا, سیکیورٹی سسٹم. تو اس قلعے کے اندر پانچ دریاؤں سے پانی آتا تھا. اس بادشاہ کے جو مخالف اور دشمن بادشاہ تھا, آ جائیے آ جائیے, کوئی نہیں, ایوب تھوڑا ادھر آ جائیے, ادھر بیٹھیے. آپ کو تو مفت میں چیئرمین بنایا جا رہا ہے. چیئرمین تو بس ٹھیک. تو اس بادشاہ کا جو قلعے والا بادشاہ تھا, اس کا ایک دشمن بادشاہ تھا, اس بادشاہ نے اپنی سی آئی ڈی کو لگایا, انٹیلیجنس والوں کو لگایا کہ معلوم کرو اس قلعے والے بادشاہ کی کوئی کمزوری ہے. تو تمام کے تمام انٹیلیجنس اور ان کی سی آئی ڈی نے پوری رپورٹ بنائی, اور رپورٹ بنا کر کہا کہ اس کی دیواریں, ان کا سیکیورٹی کا سسٹم اور ایک ہی چیز بہت مضبوط ہے, فول پروف سسٹم ہے, لہذا ہمارے لیے ناممکن ہے. بادشاہ نے کہا نہیں, کوئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, ایک بات ہے وہاں پر, اور وہ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں اپنے اندر پانی نہیں ہے اور ان کے ہاں سارا پانی باہر سے آتا ہے اور وہ بھی پانچ دریائیں. اس قلعے کے اندر ایک وزیر تھا, وزیر جس کو کہتے ہیں پہلے زمانے میں کہتے تھے وزیر با تدبیر, ہوشیار اور عقل مند. تو اس وزیر نے ایک دن اپنے بادشاہ کو مشورہ دیا, اس قلعے والے بادشاہ کو, کہ بادشاہ سلامت ہمارے یہاں کا نظام بہت اچھا ہے یار, ایسے مت بیٹھو یار, سیدھے بیٹھو یار. تو ہمارے یہاں کا نظام بہت اچھا ہے, ایک ایک چیز اچھی ہے, لیکن ایک گزارش آپ سے کرنی ہے. بادشاہ نے کہا کہو. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ہمارے یہاں کا نظام بہت مضبوط اور اچھا ہے, لیکن ہمارے ایک کمی ہے کہ پانی باہر سے آتا ہے. اگر ہم کوئی ایسا نظام کر لیں کہ ایک کنواں کھود لیں, آڑے وقتوں میں وہ کنواں کام آئے گا. بادشاہ نے کہا تم بھی عجیب بے وقوف آدمی ہو, پتہ نہیں کن لوگ اس کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو, یہ کیا مستقبل کی باتیں تم نے بتانا شروع کر دی. ارے بھائی ٹھیک ہے پانچ دریا ہیں, لیکن دشمن ایک دریا پر بند باندھے گا, دو دریا پر بند باندھے گا, پانچ پانچ دریا پر. لگتا ہے کسی ملا کا سایہ تم پر پڑ گیا ہے. یہ باتیں بالکل ملاؤں جیسی کر رہے ہو تم. وزیر خاموش ہو گیا. ایک کام کریں, یہاں سے رستہ کلیئر کر دو بیٹا, اس طرف آپ لوگ چلے جاؤ تاکہ آنے والے وہاں سہولت سے جا سکیں. اتھے نہیں اتھے. اچھے تھے لائن کلیئر کرائیے. ماشاء بیٹا تھوڑا رستہ ایسے کرو کہ جانے والا سہولت سے چلے جائے. وہ جو وزیر نے کہ اس مشورے پر جب بادشاہ کا یہ ریسپانس تھا اور یہ اس کا رویہ تھا, تو وزیر خاموش ہو گیا, کچھ نہیں کہا. ادھر دشمن بادشاہ جو ہے وہ اس نے اپنی سی آئی ڈی لگائی ہوئی تھی, معلوم کرو کمزور. تو ان کی انٹیلیجنس نے یہی خبر دی کہ بادشاہ سلامت ان کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں پانچ دریاؤں سے پانی آتا ہے اور وہ پانچ کے پانچ دریا باہر سے آتے ہیں اور اندر ان کے کوئی کنواں نہیں ہے. اگر ہم یہ کام کر لیں کہ ان کے یہاں پانی بند کر دیں تو پھر ہمیں لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, سارے جو ہے قلعے والے پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے, فیزیبلٹی بناؤ, پورا نظام انہوں نے بادشاہ نے کہا اچھا اور پتا کرو اور ان کی کیا ایکٹیویٹیز وغیرہ ہے, کیا مشغولی ہے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ان کے قریب میں کوئی ایک جشن آنے والا ہے اور اس جشن میں یہ بے ہوش ہوتے ہیں. بچہ پارٹی کی جو نا قوت کو توڑو, اس میں ادھر ادھر بٹھاؤ. اس لیے مسجد میں بھی صف بچوں کی اس زمانے میں نہیں بنانی چاہیے, بلکہ بچوں کو منتشر کھڑا کرنا چاہیے. لہذا ایسے بچے جو کہ سمجھدار ہوں, جو نماز کے آداب اور مسجد کے آداب کو سمجھتے ہوں, وہ صف میں بھی درمیان میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, جو آداب اور کو سمجھتے ہوں. لیکن پھر بھی جو سمجھتے بھی ہوں نا آداب کو, پھر بھی دو بچوں کو ساتھ نہیں کھڑا کرنا چاہیے. تو وہ بادشاہ سلامت نے کہا بھائی ٹھیک ہے پورا منصوبہ بناؤ, پلان بناؤ. اور انہوں نے خاموشی سے اپنا کام کیا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے, قریب ہے, چھ مہینے ہیں اس کو, اور اس سے پہلے یہ جو ہے بالکل مست اور بے ہوش ہوتے ہیں. جشن مناتے ہیں ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, پوری تیاری کی, اپنی مٹی وغیرہ کا انتظام کیا. تصور آپ حضرات کے لیے, جو میں نے چونکہ شروع میں کچھ بات چل رہی تھی, میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا, وہ ایک قلعے میں رہتا تھا, وہ اس کی فوج, اور بہت ہی ان کا سیکورٹی کا نظام اور ایک ایک چیز مضبوط. اس کے ایک وزیر نے مشورہ بھی دیا تھا کہ اندر کوئی کنواں کھود لے. ان کے ہاں پانی باہر سے آتا تھا, باقی سب چیزیں موجود. تو دشمن بادشاہ ان کی کھوج میں لگا ہوا تھا. تو پھر اس نے یہ فیصلہ کیا جو اب میں پیش کرنے لگا ہوں مختصرا آپ سے, حضرات کے لیے ذرا. اب وہ جو زمانہ آیا, بادشاہ نے تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی, دشمن بادشاہ نے, وہ اپنے مست اور بے ہوش ہو گئے. راتوں رات ادھر بادشاہ نے جو دریا تھے, پانچ کے پانچ دریاؤں پر بند باندھ دیے. سیکورٹی والے بھی مست, اور بادشاہ کے پورے قلعے والے سب لوگ. اب اس کے بعد چاروں طرف فوج گھات لگا کر بیٹھ گئی کہ کوئی باہر نہ جا سکے. صبح ہوئی, بادشاہ سلامت واش روم گئے. جب واش روم میں نلکا کھولا تو پانی سے زیادہ ضروری چیز نکلی. تو ہوا پانی سے زیادہ ضروری ہے, پانی بغیر تو تین دن زندہ رہ سکتا ہے, ہوا کے بغیر تو نہیں رہ سکتا. بادشاہ نے فوراً رابطہ کروایا کہ بھائی یہ کیا موٹر کیا خراب ہو گئی ہماری, ذرا واٹر بورڈ والوں سے رابطہ کرو, پانی کیوں نہیں آ رہا. خیر اب پتہ چلا کہ تمام جو تالاب ہیں, جن تالابوں میں دریا سے پانی آتا تھا, سب خشک پڑے ہوئے, پانی نہیں. اب تو پورے قلعے کے اندر بھگدڑ مچ گئی. باہر نکلنے لگے کہ دیکھیں کہ بھائی کیا پانی کا کیا ہوا, تو پتہ چلا چاروں طرف تو فوج. اب بادشاہ کو وہ وزیر یاد آیا کہ آئیے مولانا صاحب, اب بتائیے اب کیا کریں, جلدی سے کنواں کھودو. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اب کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ نے جو فرش بنوایا ہے, کنکریٹ کا فرش ہے, اس کی کھدائی کے لیے مہینوں چاہیے, اور پھر پانی کتنا نیچے ہے معلوم نہیں. کھدائی کا زمانہ, اور بغیر پانی کے کھدائی کیسے ہوگی. مزدور ہے, ان کو چاہیے, مشینری باہر سے منگوانی پڑے گی. باہر جو ہے وہ فوج نے پہرا لگایا ہوا ہے, اندر بندوں سے کھدائی کروائیں تو وہ کام نہیں کر سکتے. بادشاہ نے کہا آپ کچھ کرو بھائی. اب بادشاہ سلام اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بادشاہ, اس کے شہزادے, اس کی فوج, پورے قلعے والے تڑپ تڑپ کے مر گئے. میرے مرشد دعوت برکاتہ نے جب یہ مثنوی پڑھائی پہ فرمایا کہ دیکھو قلعے کی مثال ہمارے جسم کی ہے, یہ ہمارا جو جسم ہے اس کی مثال بالکل قلعے کی طرح ہے, اور اس کا جو مرکز ہے وہ ہمارا دل ہے. اس دل میں پانچ دریاؤں سے پانی آ رہا ہے, جس کو کہتے ہیں حواس خمسہ, فائیو سینسز. ہمارے دل میں خوشیاں ان پانچ جگہوں سے آتی ہیں, دیکھ کر قوت باصرہ, سن کر قوت سامعہ, سونگ کر قوت شامہ, چکھ کر قوت ذائقہ, اور چھو کر قوت لامسہ. یہ پانچ چیزیں ہیں. دیکھتا ہے انسان, دیکھ کر مست ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, بات سنتا ہے, کانوں کے ذریعے سے دل میں خوشی آتی ہے, ناک کے ذریعے سے خوشبو سونگ کر, کہ بریانی کی خوشبو سونگ کر ہی مست ہو جاتا ہے, بلکہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے افطاری کے اندر, جب رول کی خوشبو آتی ہے سونگتا ہے, اچھا رول بھی ہے آج افطاری میں. اور زبان سے چکھتا ہے اس کے دل میں اندر خوشی آتی ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے نئے نئے نوٹ کی گڈی آتی ہے نا، اور رمضان شریف کا زمانہ آخری اشرا اور عید، نئے نئے نوٹ ہاتھ میں آتے ہی مستی آ جاتی ہے، تو اس کو یہ خوشیاں ہیں جو پانچ ذریعے سے آتی ہیں. جو ہے ہم لوگ ان خوشیوں میں مست ہیں، لیکن عجیب یہ عالم ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بشر آتا ہے، حضرت نے اپنے حجرے میں یہ شعر، دو شعر لکھائے ہوئے تھے، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. اور جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی میں لکھایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، یہ حدیث شریف لکھوائی ہوئی تھی. اور وہ جو انگوٹھی پہنتے تھے، اصل میں وہ حضرات انگوٹھی اس لیے پہنتے تھے کہ اس سے مہر لگاتے تھے، گویا کہ وہ مہر خلافت کا کام دیتی تھی. مرد کے لیے انگوٹھی پہننا حرام ہے، مرد کے لیے انگوٹھی پہننا حرام ہے. صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہونی چاہیے. اب سونے کی انگوٹھی چاہے سسرال سے ملی ہو، جگہ بنا دیجیے ان کے لیے، سونے کی انگوٹھی چاہے سسرال سے ملی ہو. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں سسرال اصل میں سسرائیل ہے، تو سونے کی انگوٹھی چاہے سسرال سے ملی ہو، لیکن مرد کے لیے اس انگوٹھی کا استعمال جائز اور درست نہیں ہے. لہذا یہ حضرات جو انگوٹھی پہنتے تھے مہر لگانے کے لیے، اس لیے پہلے جو قاضی ہوا کرتے تھے نا، وہ بھی انگوٹھی پہنتے تھے، کیونکہ وہ مہر لگاتے تھے فیصلے جو کرتے، جج اور جسٹس جو ہوا کرتے تھے وہ مہر لگانے کے لیے انگوٹھی پہنتے تھے. تو حاصل یہ ہے کہ مرد کے لیے انگوٹھی کا پہننا، الا یہ کہ چاندی کی ہو، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم، وہ جائز ہے، وہ پہن سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس انگوٹھی خلافت، گویا کہ مہر خلافت کے اوپر لکھایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، کہ جس وقت کوئی عالم نہ ہو، کوئی اللہ والا نہ ہو، اور واعظ کی ہمیں ضرورت ہے، اور واعظ کے معنی یہ ہیں کہ وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، اسے کہتے ہیں واعظ و نصیحت، یعنی وہ بات کہ جس سے دل نرم ہو جائے اور دل کا رابطہ عالم آخرت سے پیدا ہو جائے، اس کو واعظ کہتے ہیں. لہذا فرماتے ہیں کہ کفا بالموت واعظا، یعنی واعظ کے لیے موت کا دھیان کافی ہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، یہ دھیان کافی ہے، یہ نصیحت لے لے کہ ایک دن ہمیں جانا ہے. کتنا ہی ہم اپنے قلعے کو شاندار بنائیں، اپنی باڈی کو کتنا ہی ہم شاندار بنائیں، گھڑی، لباس، چشمہ، جوتے سب ایک سے اچھے ہوں، لیکن ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ہمیں، وہ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور بند باندھیں گے، اور یہ پانچوں کے پانچوں دریا پر ایک ہی وقت بند بندے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ آنکھ یا ہاتھ یا پاؤں یا کسی طریقے سے نہیں. میرے شیخ کا شعر ہے، فرماتے ہیں آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. دیکھو وہ کرسی جو نا اس طرف کہیں رکھ دو سائڈ پہ، اچھا بس ٹھیک ہے. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. اور اکبر الہ آبادی جج شاید گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہے گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. یعنی ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہیں، وہ زندہ ہے، ڈاکٹر کا فیصلہ ہے کہ وہ زندہ ہے، آنکھیں کھلی ہیں لیکن دیکھتا نہیں ہے. بچے کہتے ہیں ابا، وہ بچہ سنتا نہیں ہے، بیوی کہتی ہے کہ بریانی لے کر آتی ہے اور کباب کہ میں نے لیے آپ کا کے لیے کباب مثل شباب بنایا ہے کہ کباب اور سموسے اور رول اور دہی بڑے وہ سب دیکھ کر مست ہوتے ہیں لیکن سونگ رہے ہیں مست ہو رہے ہیں لیکن ایک وقت آ رہا ہے زندہ ہے لیکن سونگ نہیں سکتے زبان ہے زندہ ہے زبان موجود چکھ نہیں سکتے اکاؤنٹنٹ آتا ہے سر آج تو اتنا پروفٹ آیا ہے سر دیکھیے بینک والے نے تو مجھے جو ہے وہ نئے نوٹوں کی گڈیاں بھی دے دی مینیجر صاحب نے آج یہ لیجئے اب ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی رکھی ہوئی ہے اور سیٹ صاحب اس گڈی کو سر اس گڈی کو اب جو ہے وہ گن نہیں سکتے حالانکہ زندہ ہے اور ایک عجیب بات یہ ہے جس مال پر ہم لوگ فخر کرتے ہیں نعمت ہے یاد رکھیے گا جب مال کی برائی کا مذمت اور برائی کا ذکر ہو تو اس سے مراد اصل میں اس کا استعمال ہے ورنہ حقیقت میں مال مستقل ایک نعمت ہے لیکن میرے پیارے دوستو دل لگانے کے لیے نہیں ہے یہ چیز مال کا آپ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی وہ مرض الموت میں ہے یعنی مرنے سے پہلے جو بیمار ہوتے ہیں اس مرض کے اندر ہے اس کو خیال آیا کہ ساری زندگی تو میں مال کسی نیک کام میں خرچ کیا نہیں چلو بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ لے 15 لاکھ روپے ہیں جا یہ 15 لاکھ روپے لے جا فلاں مسجد یا مدرسے میں جاؤ وہاں کے پرنسپل صاحب محتمم صاحب کو دیا بیٹے نے 15 لاکھ روپے لیے اس نے کہا چلو اچھا ابا کہہ رہا ہے کہ ابا اور بھی کچھ ہے کہا بیٹا بس یہی بچے ہیں میرے پاس بس باقی یہ لے جا اب بیٹا پرنسپل صاحب محتمم صاحب کے پاس پہنچا کہ یہ آپ کے مدرسے کے لیے میں لے کر آیا ہوں میرے ابا نے بھجوائے اور میرے ابا مرنے کے قریب ہے مرض الوفات میں تو ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ پیسہ کسی دین کے کام میں آپ جو ہے آپ کے ہوں لگا دیں اب وہ محتمم صاحب کہیں گے نہیں تمہارے ابا یہ 15 لاکھ نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے ارے بھائی میرے ابا نے خود کہا ہے کہ یہ 15 لاکھ لیجئے اور مجھے سمجھایا کہ بیٹا جاؤ لے کر جاؤ مجھے ہاتھ میں دیے کہا نہیں بیٹا میں بھی یہ تمہیں سمجھا چاہتا ہوں کہ تمہارے ابا کو ان 15 لاکھ روپے کے خرچ کرنے کا اختیار ختم ہو گیا کہہ رہے بھائی وہ تو زندہ ہیں کیسے ختم ہو گیا کہا زندہ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ 15 لاکھ روپے خرچ نہیں کر سکتے بلکہ اس کا 1/3 ایک تہائی خرچ کر سکتے صرف کہا وہ کیوں کہا یہ ہے کہ مرنے والے کو اپنے مال پر ایک تہائی وصیت کا حق حاصل ہے یہ مسئلہ معلوم ہے نا جناب ٹھیک ہے نا جی لہٰذا وہ جو خرچ کر سکتے ہیں ایک 1/3 ایک تہائی لہٰذا 5 لاکھ روپے تو دے سکتے ہیں مزید 10 لاکھ نہیں دے سکتے تو دیکھیے میرے دوستو مال میرا لیکن زندہ جیتے جی اس مال پر سے میرا اختیار ختم ہو رہا ہے اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا جو تم نے پہن لیا اور جو تم نے آخرت میں ٹرانسفر کر دیا وہ تمہارا ہے باقی تمہارے وارثوں کا ہے یعنی گویا کہ جو ہم یہ محنت کرتے ہیں نا اپنے وارثوں کے لیے کرتے اپنے لیے نہیں ہے وہ کیونکہ ہمارے لیے تو وہ ہے میرے شیخ فرماتے جس دن مان لو 10 لاکھ روپے کما لو روٹیاں اتنی دو ہی کھاؤ گے بلکہ تو اب تو ڈاکٹر تو 2 روٹی بھی بند کرتا ہے کتنی گاڑی میں بیٹھو گے اس دن کتنا کھانا کھاؤ گے کتنے لباس پہنیں گے وہی ہے وہی روٹین کا معاملہ ہے کوئی زیادہ تو نہیں کر سکتا نا کچھ اس دن کیونکہ آج میں نے زیادہ کمایا آج میں کچھ ایکسٹرا کروں کیسے پوسیبل کیسے ممکن ہے لہذا وہی کرے گا جس دن کم مال ہو اتنے اس دن بھی جس دن زیادہ ہو اس دن بھی یہ ہے تو میرے پیارے دوستوں ایسا ہی عالم ہے اس لیے میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو زندگی کا چونکہ معلوم نہیں ہے نا تو اس لیے فرمایا کہ موت کی تیز و تند آندھی میں زندگی کے چراغ جلتے ہیں موت کی تیز و تند آندھی میں زندگی کے چراغ جلتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے باپ منتظر ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہے پتہ چلا بیٹا پہلے چلا جاتا ہے کتنے تماشے ہم نے دیکھے یہ دنیا میں کہ باپ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا وقت ہے جانے کا لہٰذا بیٹا جاتا ہے باپ روتا ہے کہ ہائے وقت تو میرا تھا یہ چلا گیا لیکن میرے پیارے دوستو ایسا نہیں ہے
اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون.
جس کا وقت آ گیا بس وہ ایک سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. حقیقت میں وقت تھا ہی بیٹے کا. ہم لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ باپ بڈھا ہو گیا, سفید بال ہو گئے, باپ پہلے جائے گا. یہ ہمارا دھوکہ ہے, کچھ پتا نہیں ہے. لہذا ایسے موقع ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا, جس میں ایک صحابی ذوالبجادین بھی ہیں, عبداللہ ان کا نام تھا, ان کا لقب تھا ذوالبجادین, دو چادر میں رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ آپ کے گھر کے باہر جو ہے وہ ذکر کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے ارد گرد رہتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو اٹھا تو دیکھا جنت البقیع کے اندر چراغ جل رہے ہیں, اور جنت البقیع جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے اس میں چراغ اس وقت جلتے تھے کہ جس وقت کوئی وہاں آرام کرنے کے لیے آتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں دوڑا, دیکھا جب وہاں پر جنت البقیع میں جا کر پہنچا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے اندر اترے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے, اور پھر لوگوں سے فرما رہے کہ لوگوں عبداللہ ذوالبجادین کو میرے ہاتھوں میں دے دو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت مجھے اس شخص کی قسمت پر اتنا رشک آیا کہ میرا دل چاہا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے. تو میرے پیارے دوستو یہ ہے عالم. دادا پتا چلا کہ ہم سب لوگوں کا ڈپارچر ہونا ہے یہاں سے. عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی سفر کرنا ہوتا ہے تو اس سفر کے لیے ٹکٹنگ اور بکنگ ہم خود کرواتے ہیں, لیکن یہ سفر ایسا ہے کہ اس کی ٹکٹنگ اور بکنگ ہو کر آتی ہے, سب پیسنجر کو لے جایا جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ ایسا سفر ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی انتظار کی ضرورت نہیں, بس وہ آئیں گے علیہ السلام خود لے کر آئیں گے. ہاں البتہ یہ ہوگا کہ اگر ہم نے اس سفر کے لیے تیاری اچھی کر لی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت سے فرشتے آئیں گے, اور جنت سے ایک کفن تو ہمارا یہاں تیار ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعزاز کے لیے جنت سے اس کے لیے خوشبودار کفن بھیجتے ہیں. جی, اور وہ فرشتے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر جو ہے وہ شخص مست ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں گویا کہ یہ جو ہے شعر پڑھتا ہوا جاتا ہے, خرم آراز خرم آروز کے زی, کہ وہ خوشی خوشی جاتا ہے کہ میں اس ویرانے سے آبادی کی طرف یعنی اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں, کہ جس مالک کا ساری زندگی نام لیا اب اسم سے مسمع کی طرف جا رہا ہوں کہ جس کا نام لیا. یہ اس کے لیے انتظام ہوتا ہے. لہذا اس وقت جن چیزوں پر آج ہم لوگ ناز کرتے ہیں یہ چیزیں ہمارے کام آنے کے لیے. پہلے تو انسان ناز جوانی ہوتی ہے, جوانی دیوانی, آہستہ آہستہ وہ جوانی ڈھلتی ہے, بالوں میں سفیدی آتی ہے, اور وہ بچہ پہلے وہ جو جوان اپنے باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ابا آپ کو کیا پتا یہ آئی ٹی کا دور ہے, اب آپ کو کیا, آپ کیا خبر ہے آپ کو ان چیزوں کی, آپ پرانے بڈھے کھوسٹ ہو گئے ہیں, سٹھیا گئے ہیں, سٹھیانا یعنی ساٹھ کا ہو گیا نا, سٹھیا گئے ہیں, ابا آپ کو کیا پتا کتنی فاسٹ لائف ہے, آپ وہی پرانی باتیں کرتے ہیں کہ بیٹا گھر جلدی آیا کرو. اگر آپ نے ایسی زندگی گزاری تو ہمارے پیچھے کیوں پڑتے ہیں, ہم آزاد ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بچہ کب آزاد ہوتا ہے, ماں کے پیٹ سے لے کر بلوغت تک, اور اسکول کالج کون سا اس کی زندگی کا وہ کون سا دور ہے جب یہ آزاد ہوتا ہے, کوئی وقت اس کا ایسا نہیں ہے کہ آزادی سے گزر جائے. یہاں تک کالج لائف کے بعد جب وہ جو ہے وہ پروفیشنل لائف کے اندر آتا ہے وہاں بھی کب آزاد ہوتا ہے, وہ چاہے وہ اپنا بزنس کیوں نہ کر لے آزاد پھر بھی نہیں ہوتا وہ, اور پھر شادی ہو جائے تو ایک نئی غلامی کا دور شروع ہوتا ہے, کہ پہلے تو رات کو 2 بجے گھر پہ آ رہے ہیں, یا 8 بجے فون بجنا شروع ہو جاتے ہیں, سنیں کب آ رہے ہیں آپ, کہاں ہیں آپ, سنیے کہا بیگم ابھی میں صدر میں ہوں, اچھا تو وہاں سے ذرا نمکو تو لیتے آئیے گا, اچھا سنیں فون نمکو لے آئیں گے, ہاں ہاں بیگم کیوں نہیں لائیں گے, بچے نے پوچھا نا باپ سے ابا شادی میں کتنا خرچہ ہوتا ہے, اس نے بیٹا ڈاؤن پیمنٹ کے طور پہ تو 50,000, پھر ساری زندگی انسٹالمنٹ دینی پڑتی ہے. اچھا سنیں وہ دیکھیے ابا کی دوائی ختم ہو گئی ہے, ایک کام کیجیے گا کہ اگر ابا کی دوائی لے کر آپ ابا کو دیتے ہوئے آ جائیں گے, ہاں بیگم کیوں نہیں دے کر آئیں گے, لے لیں گے, اچھا سنیں مہمان آنے والے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، ذرا مرغی ورغی کچھ مچھلی بھی لے آئے گا، ضرور لائیں گے. کیا کیا کریں گے آپ؟ بیگم نیم کو لے کر آؤں گا، تمہارے ابا کی دوائی لے کر آؤں گا، وہ پہنچاتا ہوا آؤں گا، اور ساتھ میں مرغی مچھلی بھی لے کر آؤں گا. اچھا سنیں، دیکھیں نا گھر میں کچھ برتن کی کمی ہے، وہ بھی لے آئیے گا. ہاں بیگم وہ بھی لے آئیں گے. اچھا کیا کریں گے آپ؟ نیم کو لے کر آؤں گا، پھر تمہارے ابا کی دوائی لاؤں گا، ان کو ابا کو دوا کھلاؤں گا، اس کے بعد جو مرغی مچھلی لوں گا اور کچھ برتن وغیرہ وہ بھی لے کر آؤں گا. اچھا سنیں، وہ میری اما کے کپڑے نا دردی کے پاس ہیں، آپ پلیز لے لیں گے وہ؟ ہاں ہاں کیوں نہیں لیں گے، جب تمہاری غلامی کی تو پھر اور کیا کریں. اچھا وہ لے کے آئیے، وہ دیتے ہوئے آئیے گا. اور سنیں میری بہن کی بہن میری بہت بیمار ہے، ذرا اس کے بچوں کو بھی لیتے آئیے گا. کریں گے آپ؟ ہاں بیگم کروں گا، کیوں نہیں کروں گا. کیا کریں گے آپ؟ کہا نیم کو لوں گا، اس کے بعد تمہارے ابا کی دوائی لوں گا، اس میں زہر میں ملا کر تمہارے ابا کو کھلاؤں گا، اس کے بعد مرغی مچھلی لوں گا، اور برتن لیتا ہوا تمہارے اما کی ساڑی لے کر گلے میں پھندا ڈال کے تمہاری بہن کو بچے کو لے کر پٹکوں گا، اور پھر جا کر نٹی کیٹی میں چھلانگ لگا دوں گا. سنیں مچھلی ضرور لیتے آئیے گا. تو میرے پیارے دوستوں، کس چیز کی ہم آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں؟ ہماری ماں کے پیٹ سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ہم ضرور کسی نہ کسی کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس وقت ہمیں آزادی کے نام پر اگر غلامی یاد نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کی غلامی یاد نہیں آتی. ورنہ آپ مجھے بتا دیں کون سیٹ ہے، کون بادشاہ ہے، کون مالدار ہے جو کہے کہ میں دنیا کے اندر آزاد ہوں؟ آزادی کا دعویٰ کرنے والا کہہ کے دکھا دے، اپنی آزادی کو ثابت کر کے دکھا دے. اور میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غلامی کی اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی غلامی دی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقی طور پر آزادی عطا فرمائی. لہذا ہماری تاریخ اس بات پر گواہ ہے، ہماری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، لیکن ایک مثال ایسی نہیں ملے گی کہ کسی اللہ والے نے، تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے کسی معمولی غلام نے کسی بادشاہ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا ہو. ہماری تاریخ اس بات پر گواہ اور شاہد ہے. تو جس چیز کو ہم آزادی سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ آزادی نہیں ہے میرے دوست. پابند تو ہر کوئی ہے نا. زیادہ سے زیادہ آزادی کیا ہوتی ہے کہ جی بیوی میکے چلی گئی، اب ہم لانگ روٹ پر جائیں گے، وہاں پہ چار پائی ہوٹل پہ ذرا دیار مست ہو کے سوئیں گے، کیونکہ آج تو بیوی بھی نہیں ہے نا گھر پہ، بیوی گھر نہیں، میاں کو ڈر نہیں. لیکن وہ آزادی صرف وہیں تک ہے، گویا کہ وہ سکون صرف وہیں تک ہے، اس کے بعد آئے وہی ٹینشن، وہی پریشانی ہے، وہی بے چینی، وہی سب کچھ. کس بات کی آزادی کرتے؟ نوکری کریں تو سیٹھ کی غلامی، بزنس ہو تو اپنے ملازموں کا بھی غلام بن جاتا ہے، کیونکہ صاحب وہ نہیں آئیں گے تو دکان نہیں کھلے گی. سیٹھ صاحب کو گھر میں نیند نہیں آ رہی، فون کر کے پوچھ رہے ہیں میاں دکان کھولی کہ نہیں کھولی. یہ عالم ہے، اور نام لیتے ہیں آزادی کا. دیکھیں نا، اب روزہ نام ہے صبح سے لے کر شام تک نہ کھانے نہ پینے کا. آپ تصور کریں تو سب یار میں صبح سے شام تک کھاؤں گا پیوں گا نہیں، ارے یار کیسے روزہ گزرے گا، کتنی تکلیف ہوگی. لیکن ذرا روزے دار سے تو پوچھیں کہ صبح سے لے کر شام تک وہ جو بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور روزے کے افطار کے وقت جو اس کو خوشی اور لذت اور فرحت ملتی ہے، اس کی لذت اور فرحت وہ آدمی کیا سمجھ سکتا ہے جو روزہ نہ رکھتا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لذت کیا رکھی ہے کہ تراوی میں جب وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، 20 رکعت تراوی پڑھتا ہے، اس کے اندر اس کو ہائے ہر 4 رکعت کے بعد ٹانگے دباتا ہے، کہیں نہ کچھ کرتا ہے، کیسے کروٹیں بدلتا، لیکن اللہ کا حکم ہے اپنے سر آنکھوں پر رکھ کر وہ 20 رکعت پڑھتا ہے. اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں یار رمضان شریف کی کیا بات تھی. حالانکہ 24 گھنٹے صبح سے لے کر شام تک مشقت اور تکلیفوں میں وقت گزر رہا ہے، لیکن اس مشقت اور تکلیف میں جو لذت ہے، سبحان اللہ. لہذا یہ نہ سمجھیں کہ تکلیف اور مشقت برائے مشقت ہوتی ہے، ہر تکلیف اور مشقت برائے مشقت نہیں ہوتی، اس میں لذت بھی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تکلیف اللہ کے لیے ہو. سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اب جو میں آیت پڑھ رہی تھی، یہ مقدمہ تھا، انجن گرم کرنے کے لیے تھا. فرمایا کیا یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایک دن ہم سب کو ڈپارچر ہونا ہے، اور اس کے بعد ہم نے وہاں سب کو لاؤنج کے اندر جمع ہونا ہے. اب اس لاؤنج میں جب جمع ہوں گے تو ایک تو کامن لاؤنج ہے، یعنی ساری دنیا کے انسان کھڑے ہوئے ہوں گے وہاں، میدان قیامت جس کو بولے، اور وہاں پر بھی وی آئی پی اور سی آئی پی لاؤنج ہوگا. اس سی آئی پی لاؤنج میں وہ روزے دار لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ کہا جائے گا، ارشاد ہوگا کلو وشربو حنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو. تم دنیا کے اندر روزہ رکھتے تھے نا ہماری محبت میں، آؤ آج جبکہ سورج سرجوں پر کھڑا ہوگا، کھاؤ تم عیش کرو، کھاؤ پیو. جیسے بزنس کلاس کے اندر سفر کا یا فرسٹ کلاس میں، ابھی پتا چلا جہاز 5 گھنٹے لیٹ ہو گیا، کامن لاؤنج والے بےچارے بیٹھے ہوئے، خریدنا ہے تو وہاں پر جو ٹک شاپ وغیرہ وہیں سے کچھ کھا پی لیا. لیکن جس کے پاس بزنس کا یا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے یا کارڈ ہولڈر ہے، وہ جی سیدھا لاؤنج میں چلا جاتا ہے، جی سی آئی پی لاؤنج کے اندر، جس سے بورڈنگ کارڈ، یہ دیکھیے ہاں آئیے سر تشریف لائیے، اس کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ، واش روم صاف ستھرا ملے گا، لائن نہیں لگی ہوگی، کھانا پینا ملے گا، اور کوئی اس کے چارجز نہیں. یہ ہے میرے دوستو کلو اشربو حنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. سبحان اللہ. لہذا وہ عرش کے سائے کے اندر ہوگا وہ پورا دن تک. جنت کی جو چھت ہے وہ عرش، عرش اعظم یہ جنت کی چھت ہے. لہذا جب چھت بناتے ہیں تھوڑا سا پروجیکشن بھی ہوتا ہے، اس میں چھجا نکلا ہوا ہوتا ہے، تو گویا کہ جنت سے تھوڑا چھجا باہر نکلا ہوگا، جس میں وہ خاص کچھ وی آئی پی قسم کے لوگ، کچھ وی آئی پی قسم کے ملا بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ یار اور بے فکر رہے ہیں اس وقت بھی جو ہے نا یہ دوستی کام آئے گی. وہ کیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ وہ دو شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ ملے گا، کہے گا مولوی صاحب السلام علیکم، ارے آؤ بھائی آؤ بھائی، اس کو یاد نہیں اللہ میاں، یہ ہمارا محبت کرنے والا دوست ہے. کبھی کبھی محبت سے ہم اتوار کو بیٹھ جاتے تھے، یہ ہمارا محبت کرنے والا دوست ہے. اچھا آ جاؤ بھائی. در حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عالم ربانی پل صراط پر جا رہا ہوگا، اور پل صراط جو ہے جنت، جنت اوپر ہوگی جہنم نیچے ہوگی، اور پل صراط گویا کہ فیصلہ کرنے والی. لگا آتا ہے کہ وہ عالم چلتے چلتے پل صراط پر بیچ میں جب جا رہا ہوگا تو جہنم کے اندر سے اس کو آواز آئے گی، او مولوی صاحب. ارے کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ مولوی صاحب میں نیچے جہنم کے اندر ہوں. ارے بھائی کون ہے تو؟ کہا مولوی صاحب کبھی کبھی تمہارے بیان میں بیٹھ جاتا تھا، کبھی کبھی تمہارے ساتھ کچھ گپ شپ لگانے آ جاتے تھے، کچھ مسئلہ پوچھ لیتے تھے، آج میرے اعمال کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں یہاں جہنم کے اندر ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ عالم وہی کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے آئیں گے کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں ٹریفک بلاک کر رہے ہو؟ ایک تو تم ملا لوگ ہر جگہ ٹریفک بلاک کر دیتے ہو، سارا فیصلہ شرح فیصل روزانہ تم نے بلاک کیا ہوا ہوتا ہے، سارے برداروں کا رش یہ بھی تم بلاک کرتے ہو، کچرا بھی جو پڑا ہوتا ہے یہ بھی تم ہی کرتے ہو، یہ سارا کام تم لوگوں کا ہے. مولوی صاحب کیا بات ہے؟ کہا بھائی میں آگے نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا میرا ایک دوست ہے وہ جہنم کے اندر چل رہا ہے، اور اس کے بغیر میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں؟ مقدمہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، لمحے کہیں گے کہ نہیں اس آئی، کہا یا تو میں واپس جاتا ہوں ورنہ میرے اس دوست کو میرے ساتھ کرو. اللہ میاں ارشاد فرمائیں گے کہ اس کو کہہ دو کہ جو ایک دفعہ آگے آگے وہ پیچھے جا نہیں سکتا. لہذا میرے پیارے دوستو، جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے گا نا، پھر وہ جنت سے کبھی نہیں نکلے گا، اور جو جہنم میں جائے گا، جہنم میں جانے والے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جہنم سے حفاظت نصیب فرمائے، جہنم میں جو جائے گا وہ مسلمان ایک دفعہ جو باہر واپس بھی آئیں گے، لیکن جو ایک مرتبہ جہنم سے باہر آ جائے گا پھر وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جنت میں جانے والا جو ایک دفعہ چلا گیا پھر وہ کبھی جنت سے باہر نہیں آئے گا. اس لیے حافظ قرآن، شہید، اللہ والے، ان لوگوں کو حکم ہوگا کہ ان کو جانے نہیں دیا جائے گا، جنت جانے لگیں گے. کہ بھائی ہمارے پاس تو پاس موجود، کیا ایسے کیسے چل جاؤ گے؟ تم چلے جاؤ گے تو تمہارے جو دوست احباب جو تمہارے جو ہے متعلقین ہیں, وعلیکم السلام, آئیے ادھر آ جاؤ, وہ کیسے جائیں گے اگر تم ابھی چلے گئے؟ ابھی تو تم نے اپنے دوستوں کی سفارش بھی کرنی ہے. لہٰذا پاس بتا, جو پاس ملا ہے اس پاس پر چار لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, وی آئی پی پاس ہے جناب کلب کا, اپنے ساتھ آپ چار گیسٹ اور لے جا سکتے ہیں. تو جنت ہی اپنے ساتھ دس لے کر جائے گا, حافظ قرآن دس لوگوں کو اپنے خاندان کے. اس لیے میرے مرشد ایک بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تصور کرو گے اگر قرآن ایک خاندان کے اندر ایک حافظ قرآن موجود ہے اور ہم نے اس حافظ قرآن کا مذاق اڑایا, اس کو ستایا, اس کو تنگ کیا, قیامت کے دن اس کو کس منہ سے کہہ سکیں گے کہ بیٹا ہمیں بھی ذرا جنت میں لے جاؤ؟ ہوگا ہمارا وہ حافظ قرآن تو یہی کہے گا نا کہ بھائی اب آپ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں, دنیا میں تو مجھ پر حلوے مانڈے کا الزام لگاتے تھے کہ حلوہ خور ملہ بنے گا یہ, دادا اب کس منہ سے ہمیں کہتے ہو کہ جنت میں لے کر جاؤ؟ ذرا میرے پیارے دوستوں, اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا, ٹھیک ہے اس کو بولو کہ تم واپس مت جاؤ, تم واپس مت جاؤ, بلکہ اس بندے کو جہنم سے نکال کر اس عالم کے ساتھ کر دو کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت لے جائے. لہذا وہاں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ کیا فرمایا, لا ينفع مال ولا بنون. دنیا میں فخر دو چیزوں پر کرتے ہیں. عجیب قرآن پاک کا اسلوب بڑا پیارا ہے کہ دنیا میں انسان فخر دو چیزوں پر کرتا ہے, اپنے مال پر, کہتے دیکھو میرا مکان, میری کوٹھی اور میری مربع زمین ہے میری, اور میرا مال فلاں جگہ, میرے اکاؤنٹ اتنے اتنے اکاؤنٹ, اتنے بینکوں سے میں نے کریڈٹ کارڈ, اے ٹی ایم کارڈ اور یہ کارڈ سب بھرے پڑے ہیں. ان پر فخر کرتا ہے, اپنی گاڑیوں پر فخر کرتا ہے, دیکھو ایسی گاڑی میری کسی کے پاس نہیں ہے, ریڈ دیکھو ٹائر بھی کیسے الوائے ریم لگائے, ایسے میں نے خاص اسپیشل امپورٹ کیے ہیں, اور دیکھو بالکل لیٹسٹ موبائل, جو مارکیٹ میں موبائل آتا ہے سب سے پہلے میرے پاس آتا ہے, جو چشمہ آتا ہے سب سے پہلے میرے پاس آتا ہے, جو گھڑی آتی ہے سب سے پہلے میرے پاس آتی ہے. لہذا وہ جو ہے انسان دنیا میں فخر دو چیزوں پر کرتا ہے, مال پر, اور دیکھو میرا فلاں اکاؤنٹ, فلاں جگہ فیکٹری, فلاں یہ ہے, فلاں سب وہ, اور میں نے اپنا سیٹ اپ دبئی میں بھی بنا لیا ہے, پاکستان کے تو حالات خراب ہیں, پاکستان ایسا ہے, پاکستان ویسا ہے, اس لیے میں نے اپنا دبئی, بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ میں بھی, اب میں سنگاپور کے اندر بھی سیٹ اپ کر رہا ہوں, ملیشیا میں بھی, اب میں وہاں رنگٹ لوں گا, اس لیے رنگ روٹ بن رہا ہوں وہاں کا بھی, کتنی فرینچائز میں نے لے لی ہیں, اب میں فرینچ فرائز بھی کھلاؤں گا اپنے خاندان والوں کو. تو وہ مال پر فخر کرتا ہے, اور دوسری چیز بھی اس پر فخر کرتا ہے وہ ہے لڑکوں پر, ولا بنون, لڑکوں پر فخر کرتا ہے, دیکھو میرے اتنے لڑکے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قابل مبارکباد ہے وہ عورت جس کے پہلے بیٹی پیدا ہو, حضرت پہلے بیٹی پیدا ہو جس کے پہلے وہلے میں, قابل مبارکباد ہے وہ عورت. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راویہ ہیں, فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل مبارکباد ہے وہ عورت جس کے پہلے بیٹی پیدا ہو, اور اللہ نے مجھے بھی بیٹی دی تھی الحمدللہ. جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اپنے شیخ کو جا کر بتایا کہ حضرت, اور اللہ کا شکر ہے خوشی تھی, تو میں حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے. فرمایا ماشاء اللہ مبارک ہو. پھر حضرت نے دو تین باتیں بڑی پیاری فرمائی, فرمائے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت سنائی کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کے قابل مبارکباد ہے وہ عورت جس کے پہلے بیٹی پیدا ہو. تو ایک صاحب کو میں نے حدیث شریف سنائے, کہنے لو جی اس میں تو عورت کا ذکر ہے, مرد کا ذکر ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار تم عجیب بات کرتے ہو, ملی بھگت سے کام ہوتا ہے تم کہہ رہے ہو کہ وہ کیوں نہ قابل مبارکباد ہوگا بھائی. تو ایک بات تو یہ حدیث شریف سنائی, اور دوسری بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھو عجیب بات ہے, دیکھیے سوچنے کی بات ہے, تصور بھی ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ بات جو فرمائے. فرمایا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے, دادا نہیں تھے, اور بیٹیاں نانا بناتی ہیں دادا نہیں بناتی. لہذا سنت غیر اختیاری ملتی ہے. کیسی عجیب بات ہے جی, یعنی وہ سنت جماعت, جیسے پیر کو کوئی پیدا ہو جائے تو اس کے اختیار میں تو نہیں ہے نا بھائی, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دے دیں, یہ تو سنت, اس کو گویا غیر اختیاری سنت مل گئی اس کو. لہذا بیٹی مل جائے اس کے اختیار میں نہیں ہے. نانا بیٹیاں نانا بناتی ہیں, بیٹے دادا بناتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے دادا نہیں تھے. اور تیسری بات عجیب فرمائی, فرمایا کہ دیکھو بیٹیاں بیٹے لاتی ہیں اور بیٹے بیٹیاں لاتے ہیں. اور ویسے ایک تجربے کی بات ہے, تجربے کی بات یہ ہے, میرا تو بہت چھوٹا سا تجربہ ہے, تجربے کی بات یہ ہے کہ جو الفت اور محبت اور تعلق بیٹیوں کو باپ سے ہوتا ہے وہ بیٹوں کو نہیں ہوتا. جس طرح سے وہ ماں باپ کی خدمت بیٹیاں کرتی ہیں بیٹے نہیں کرتے. اور قرآن پاک نے بھی جہاں ذکر کیا, یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, ویہب لمن یشاء ذکور, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے اولاد لڑکوں پر کہ میرے اتنے لڑکے ہیں. یہ دو چیزوں پہ انسان فخر کرتا ہے. اور اللہ بھائی دونوں کو فرمایا لا ينفع, نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا, نہ بیٹے کام آئیں گے. بزرگ فرماتے ہیں مال اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, جو زامل قبر میں تیرا کوئی بھی یار نہیں, کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, الا من اتى الله بقلب سلیم, لیکن جو قیامت کے دن کیا لے کر آئے گا, قلب سلیم. چلو جی اب ہم قلب سلیم, صحت مند دل, بھلا چنگا دل. چلو اب ہم بھی اپنے دل کی ای سی جی کروائیں کہ کیا ایکو کروا کے چیک کرائیں, اور اس کو ذرا کوئی ماجون کھائیں, کوئی خمیرہ کھائیں قوت قلب کا. لیکن قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم کی ضد ہے قلب سقیم, بیمار دل, اور قلب سلیم صحت مند دل, اور اس کا ایک ترجمہ نورانی دل بھی ہے. اب اس قلب سلیم کی علامات کیا ہے؟ لہذا اس کا جواب اس میں بھی ہو جائے گا. وہ جو پہلے موت کا جو قلعے کے متعلق تھی نا, کیا اب اس کا اس میں بھی ہے کہ وہ دل کو گویا کہ تگڑا اور صحت مند بنا لے. پانچ چیزیں ہیں, اس کی پانچ علامات ہیں. ہوا سے خمسہ پانچ, اور قلب سلیم کی علامات پانچ ہیں. وہ علامات جس میں ہوگی وہ قلب سلیم ہے, جس میں نہ ہوگی وہ قلب سقیم ہے. تھوڑا سا ادھر کھسک گیا, ان کو ذرا جگہ بنا دیں. نمبر ایک, اس کی یہ تفسیر میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ جی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے کی ہے, اور یہ تفسیر علامہ علوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تفسیر کا نام ہے تفسیر رول مانی, عربی زبان میں ہے, اور عربی زبان کی سب سے بڑی تفسیر ہے پوری دنیا میں, اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہے, اور اس کا اردو ترجمہ بھی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں اس کی پانچ تفسیر, قلب سلیم کی پتا کیسے چلے کہ میرا دل سلیم ہے کہ نہیں, یا قلب سلیم کا سلیبس پتا چل جائے تو ہم بھی محنت کریں اور وہ دل بنوا لیں ہم بھی. نمبر ایک, چونکہ پہلے ذکر مال کا اللہ نے کیا, لہذا وہ پہلی تفسیر مال کی لے کر آئے کہ مال کے بارے میں کیا فرمائے. کیا کہ قلب سلیم کے معنی کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ جو الذی ينفق ماله في سبيل البر, جو مال کو خرچ کرے نیکی کے راستے میں. یعنی کتنی عجیب بات ہے, اگر کوئی مولوی صاحب زکات دینے آ جائے تو 200 روپے دے دیں گے ان کو, اور پھر رسید ایسے لیں گے کہ جیسے گویا 200 روپے میں وہ کوٹھی بنا لے گا. اور یقین جانے بالکل سچا واقعہ سناتا ہوں میں, کہ ایک مولوی صاحب نے ایک مولوی صاحب کو 1000 روپے دیے. 3 برس کے بعد پوچھا کہ مولوی صاحب اس میں سے کچھ بچے ہیں یا اور دوں. بالکل سچا واقعہ ہے. میں رسید لینے سے منع نہیں کرتا, یہ انتظامی چیز ہے اور ہونا چاہیے, لیکن میرے پیارے دوستو جب خرچ کرنے کی باری آئی 200 روپے, اور اسی کو جب اپنا موبائل بدلنا ہو, گاڑی بدلنی ہو, الوائے رم ڈالنے ہو. دیکھیے ٹائر اچھے ڈالتا ہے وہ ضرورت کی چیز ہے, ٹائر اچھے ضرورت کی چیز ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن رم ضرورت نہیں ہے. ٹائر اچھے ضرورت ہے, اس سے انکار نہیں ہے. جیسے انسان عمارت بناتا ہے اس کو مضبوط بناتا ہے, یہ ضرورت ہے. لیکن یہ جو جیسے فانوس اور دوسری چیزیں جو آج کل ہمارے یہاں لگائی جاتی ہیں تو وہ ضرورت نہیں ہے. لہذا مال مکان بنانے کی باری آئی, شادی ہو جائے پھر پتہ چلے گا. جناب وہ جو کہہ رہے تھے کہ آج کل ہمارے تو لاس ہو رہا ہے, یعنی لاس آن پروفٹ ہے, نفے میں نقصان ہے ہمیں, تو پتہ چلا کہ ان کی شادی سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو ہے گھاٹے میں جا رہے. کتنی عجیب بات ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم دین کے معاملے میں کنجوس ہیں, اور اپنی ضرورت اور اپنا کام ہے تو خوب خرچ کرتے, پھر وہاں کوئی کنجوسی نہیں. اب دیکھیں نا شادیوں میں ایک ایک لڑکی جو ہے صرف ایک دن کے لیے, ایک رات کے لیے جو جوڑا پہنتی ہے, اب وہ ہزاروں میں نہیں, اب تو لاکھ تک بات چلی گئی, اور وہ کسی کے کام کریں گے. اور وہ جو کپڑے جوڑے بچیوں کو بنا کے دیے جاتے ہیں, وہ بھی کپڑے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو تین چار مہینے سے زیادہ نہیں چلتے. خصوصاً بچے ہو جائے تو وہ کپڑے تو پہنے ہی نہیں جا سکتے. کیوں جناب, سب سمجھتے ہیں اس کو؟ لہٰذا وہ جوڑے ویسے کے ویسے رکھے ہوئے, بس یہ ہے کہ جی میرے جہیز کے کپڑے میں نے سنبھال کے رکھنے ہیں بس. لہٰذا مرتے وقت ہی وہ کام آتے ہیں, یا کبھی اگر اس کو کوئی دل آ جائے تو کسی کو دے دیا, کسی غریب کی شادی پر, تو یہ گویا کہ بڑا ماشاء اللہ اچھی بات ہے. یہ جدید ہمارے یہاں کی یہ عجیب چیز ہے نا کہ کوئی گویا کسی فائدے کا نہیں ہے. یہ ہے مال کا استعمال. لہٰذا وہ مال کو خرچ کرے, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے کھا لیا, جو ہم نے پہن لیا, اور جو ہم نے آخرت کے بینک میں جمع کروا دیا, اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا, وہ ہمارا ہے, باقی ہمارا کچھ نہیں ہے, وہ سب ہمارے وارثوں کا ہے. تو ایک تفسیر ہو گئی گویا مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنا. یہ بڑی اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے کراچی میں پہلے صدقے کا رواج ماشاءاللہ خوب تھا. لگا اہل مدارس کے ساتھ, مساجدوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, دینداروں کے ساتھ, غریب فلائی, اور پورے ملک میں یا پوری دنیا میں کوئی آفت کے کام ہوتے تو ماشاءاللہ بہت دل کھول کے صدقہ کرنا, اور اچھی چیز ہے. لیکن اب اس کے اندر کمی ہے. لگا مال تو نکلنا ہے, دادا وہ مال اب ایسے نہیں نکلتا, اب دوسری طرح نکلتا ہے. پرچی آ گئی جی, پرچی کے ساتھ تو دو گولیاں بھی آ گئی, دو بلٹ بھی آنے لگی ہے, اور رسید بکیں آ گئی, فطرے کی رسیدیں آ گئی. مال تو نکلے گا اگر ہم اس کو اللہ کی رضا اور خوشی میں خرچ کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ بری بلا کو ٹالتا ہے, اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے. اگر یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں تو ہمارا قصور ہے نا, یہ تو ہمارا قصور ہے. اب آپ تصور کریں رمضان شریف, ہمیں اپنے بچپن کا وہ زمانہ بھی یاد ہے, پرانا وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ ایک عام آدمی تو کیا, باہر سڑکوں پہ تو کیا, گھر میں بھی اگر کوئی بچہ کھانے لگتا تھا تو اس کو سب ٹوکتے تھے کہ کیا کر رہے ہو بھائی, اس کو کہتے تھے چھپ کے کھاؤ, کیونکہ بچہ ہے وہ, لیکن اس کو چھپا کے کھلایا جاتا تھا. اب گھر کا کیا, دیکھو بیٹا, اے بیٹا یہ ڈیلیٹ کرو اور مت کھینچنا دوبارہ, ڈیلیٹ کرو جلدی سے, ڈیلیٹ کرو جو کھینچے نا آپ نے پکچر. اور اب جو ہے گھر تو کیا, باہر کھلم کھلا وہ جو روزے دار ہے اس کو ستاتے. تو جب یہ عالم ہوگا, جب یہ عالم ہوگا تو میرے پیارے دوستو ہم کس بات پر اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کی امید رکھتے ہیں کہ ہم تو کھلم کھلا اس کے قانون کا اور اس کی شریعت کا مذاق اڑاتے. تو میرے پیارے دوستوں, پہلے مال, دوسری تفسیر لے کر آئے. قلب سلیم کی پہلی علامت کیا ہے کہ مال کو نیک راہوں میں خرچ کرنے والا, اپنی ضرورت, راحت, اپنی حیثیت کے موافق اچھا لباس, اچھا کھانا, لیکن اس کو فخر کا ذریعہ نہ بنائے, اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے, اپنی ضرورت راحت کے سامان, ماشاء اللہ نعمت ہے. دوسری چیز, دوسری تفسیر کیا ہے, دوسری تفسیر یہ ہے کہ الذی یرشد بنی الی الحق, اپنی اولاد کو نیک بات کی تعلیم دے. اب بچے حافظ ہیں, ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے, حافظ صاحب نے پڑھا, بیٹے باپ کے لیے, دادا کے لیے خوشی کی چیز ہے حافظ قرآن بنا, الحمدللہ. یہ کیا ہے, گویا کہ آخرت کے لیے ہم نے یہ اپنا ایک سرمایہ بنا دیا. لہذا اولاد کو بتائے بیٹا اس بات سے تمہیں ثواب ملے گا، اس بات سے تمہیں عذاب ملے گا، یہ بات سے تمہیں نیکی ملے گی، یہ بات سے تمہیں گناہ ملے گا، اتنا تو سمجھا. اب یہ تھوڑی نا کہ بیٹے کو آزاد کر دیا. جیسے ہمارے یہاں حافظ قرآن جب بچہ بنتا ہے تو اس کو سب سے پہلے آئی فون دلاتے ہیں. جی بھائی آپ نے کیوں دلا؟ جی میں تو افورڈ کر سکتا ہوں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، افورڈنگ ہے یا نان افورڈنگ ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ پیکیج لے کر پھر کیا کھیل کھیلے گا، انٹرنیٹ کے ایس ایم ایس کے بنڈلز لے گا، ایس ایم ایس کے پیکیجز لے گا، یا جو ہے وہ نیٹ کے بنڈلز لے کر، بنڈل پیکیجز لے کر کیا کھیل کھیلے گا؟ کیونکہ پیکیج لیا تو فون بھی کرنا ہے، پیکیج لیا تو ایس ایم ایس بھی کرنا ہے. ایک زمانہ تھا ایک کمپنی والے نے کچھ عرصے تک جو ہے نا وہ پیکیج فری کیا، تو ہمارا ایک دوست ہے ان کا جاننے والا تھا، اس نے ایک دن میں 14,000 میسج بھیجے. کمپنی سے فون آئے گئے، سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ضروری ہے؟ کہ آپ کو کیا ہے، جب آپ نے آفر دیے تو آپ کیوں پوچھتے؟ اب آپ بتائیے 14,000 میسجز، تصور کریں اتنی فرصت. یعنی میسجز بھیجنے پڑھنے کا وقت ہے، قرآن پاک کھولنے کا وقت نہیں ہے، ذکر تلاوت کا وقت نہیں. کیوں؟ سارا وقت جو ہے وہ تو موبائل لے جاتا ہے نا ہمارا، یہ عالم ہے. تو دوسری کیا، اپنی اولاد کو تعلیم دے، نیکی اچھی بات. پہلے ہوتا تھا باپ بیٹے کو سمجھاتا تھا یہ بری، آج باپ بولنے لگے تو کہیں ماں ٹوک دیتی ہے، کہیں ماں جو ہے بولنے لگے تو، کہیں ماں بولنے لگے تو ابا اسے کہا بھائی چھوڑو بس، زیادہ روک ٹوک مت کیا کرو بچوں کو. اور یاد رکھیے بغیر روک ٹوک کے بچے سدھر نہیں سکتے، یاد رکھیے گا. اور یہ کہنا کہ وقت پر سب اچھا ہو جائے گا، میرے پیارے دوستوں پھر سر پکڑ کر رونا پڑتا ہے. جو غلط بات ہے پہلے ہی دن سے ٹوکا جاتا ہے اسے. اس لیے یہ روک ٹوک مفید ہے، مضر نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے ان کے لیے، یہ ان کے لیے رحمت ہے. اب دیکھیں نا وہی بچہ ہے، فجر کی نماز، مول صاحب نے کہا فجر کی نماز، ارے مول صاحب کیا بےچارے کو صبح صبح فجر میں اٹھا دیں. اچھا بھائی خاموش. اب وہی 6 بجے اس کی وین کا وقت آیا، اٹھ تیرا باپ اسکول پہنچا کر آئے گا، چل اسکول جا. وین کے لیے 6 بجے بھی اٹھ کر بیٹھ رہے، فجر کی نماز میں نہیں اٹھانا اس کو. پہلے ہمارے زمانے، جس زمانے میں ہم اسکولنگ کر رہے تھے تو 1 بجے زیادہ 1:15 بجے چھٹی ہوتی تھی ہماری، تو کم سے کم ظہر کے بعد قرآن پاک پڑھنے کا وقت مل جاتا تھا. اور اللہ کا شکر ہے ان کو یاد ہے کہ میرا قرآن پاک تو ہوا اسکول کے زمانے میں، صبح اسکول پڑھتا تھا اور حفظ جو ہے وہ میں ظہر کے بعد کرتا تھا. الحمدللہ اللہ نے کروا دیا. لیکن اب اسکول ہے، دو تین بجے تک چلے گئے، جی قرآن پاک کا پڑھے. ارے ہم نے مولوی صاحب کیا بات کرتے، ہم نے ٹیوٹر مولوی صاحب رکھے ہوئے نا، ٹیوٹر قاری صاحب رکھے ہوئے وہاں کے پڑھاتے. اب قاری صاحب پہنچے، قاری صاحب آج تو بچہ بہت تھکا ہوا ہے، امتحان تھا، کل آئیے گا. اچھا بھائی کل آ جائیں گے کیا؟ اچھا بیٹھے بھی آ رہے ہیں، ذرا چینج کر کے آ رہے ہیں جب تک آپ اخبار پڑھ لیں. اچھا بھائی تو سارا ٹائم اسی میں گزر گیا، اب اس بےچارے کو کہیں اور بھی جانا. تو یہ عالم ہے، گویا کہ اپنی اولاد کے لیے اب وہ وقت نہیں ہے دین سکھانے کا. اس لیے حکیم الامت نے فرمایا کبھی کبھی اپنے اولادوں کو کسی اللہ والے کے پاس لے جایا کرو، کسی عالم ربانی کے پاس لے جاؤ تاکہ اس کو پتا تو چلے کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہوتی ہے. تب بڑے ہوئے خبریں نہیں، اچھا ملا بھی کوئی چیز ہوتی، کہاں ملا تو بس وہی جو ہے، بس ملا کا نام آئے گا حلوے کا نام آ جائے گا. پتا تو چلے کہ آخرت والے کی بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں. میرے دوستوں اپنی اولاد کو کچھ تو سکھائے، کبھی کبھی یہ مخلوق کی شکل تو دکھا دیں کہ بھائی یہ مولانا صاحب ہوتے ہیں، یہ کوئی اللہ والے. تو اچھا اس کو کچھ تو پتا چلے، یار ہم بچپن میں کچھ دیکھتے تھے. لہذا اس کے بعد جب بڑا ہو کسی عالم کی کبھی غلطی سے بیان میں بیٹھ گیا، اس نے کوئی بات ہوتی اچھا ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا، آج پتا چلا. وہ ایسا ہی جیسے دو دوست سے جلدی سے افطار کر کے جلدی سے بھاگتے ہوئے آئے، اب وہ بھاگتے ہوئے نماز تیار تھی، نماز میں شامل ہو گئے، باہر نکلے، یار اچھا ہوا کہ ہم لوگ جلدی آ گئے اور ہم نے نماز میں شامل ہو گئے، اگر وضو کے چکر میں رہتے نا تو نماز ہی نکل جاتی. یعنی مسائل کی خبر نہیں نا، کیونکہ اولاد کو سکھائے نہیں ہم نے کہ بھائی مسائل کیا ہے، وضو ہے، غسل ہے، دوسری چیزیں ہیں، خبر ہی نہیں ہے. ہاں اس کو یہ معلوم ہے کہ سلمان خان کی کون کون سی فلمیں ابھی لیٹسٹ رمضان شریف میں ریلیز ہوئی ہیں اور کون سی ریلیز ہونے والی ہیں، اور کس فلم میں کس کون سی اسٹار ہوگی اس کے ساتھ, وہ سب پتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, دو تفسیر ہو گئی. تیسری تفسیر کہ قلب سلیم کا یہ سلیبس ہے کہ اپنی اولاد کی بھی فکر کرے. ہاں, ایسا نہ ہو کہ ابا جو حج و عمرے کو چلے گئے, اب وہاں پر اللہ میاں کے گھر کا طواف کر رہے ہیں, یہ یہاں لیلاؤں کے گھر کا تاریخ روڈ کا طواف کر رہے ہیں. وہ ابا جو ہے اعتکاف میں شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں, اور اب بیٹا جو ہر تاک رات میں تاریخ روڈ پہ پہنچا ہوا ہے, وہاں جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں اس شب کی قدر کرو. تو دو تفسیر ہوگی. تیسرا جو ہے الذی یکون قلبہ خالیا عن العقائد الباطلہ, جس کا دل باطل عقیدوں سے خالی ہو. اب دیکھیے, عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کیونکہ ایمان کے ڈاکو آج کل گھوم رہے ہیں. اب یہ عقیدہ بھی سکھانے اولاد کو, دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا, چاہے دلی نہ بروزی نہ کیسا بھی نبی ہو, کوئی نہیں نبی آئے گا. نبوت بالکل ختم ہے. ہاں, تعلیم نبوت موجود ہے, نبوت کی تعلیم موجود ہے, اس کی روشنی میں یہ مسائل علماء یہ سلگاتے ہیں. دادا مولوی مسئلے بناتا نہیں ہے, بتاتا ہے صرف. وہ صرف وہی گویا کہ اس قانون کا قانون دان قانون جاننے والا ہے. لہٰذا عقائد بھی معلوم ہو. کسی کے یہاں پیر صاحب ہے بچے, اللہ سے تعلق ضروری ہے, لیکن پیر ہے تو جب پیر ہی سب کچھ ہے, بس چڑھاوا چڑھا لو. جہاں ذرا کوئی بیمار ہو, ارے بھائی صدقہ کا بکرا دے دو وہاں پر. اب ایک صاحب مشورہ کرنے لگے کہ بھائی کیا کریں صدقے کے لیے. میں نے کہا دیکھو بھائی, ہمارے بزرگوں نے مشورہ دیا, کیش اور نقد دو, یا آپ کو جس کو دینا ہے اس کی ضرورت پوچھ لو. اب اس کا پیٹ خراب ہے پکوڑے کھا کھا کے رمضان شریف میں, اب اس کو بکرا تھما دیا, ابھی تو اس کو دوا کی ضرورت ہے, فلیجل کی ضرورت ہے, یا انٹامیزول کھلانے کی ضرورت ہے. آپ اس کو گوشت کھلا رہے ہیں, ڈاکٹر نے تو گوشت بند کیا ہوا ہے اس کا, صحیح نہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب اس کو جو ہے کھلا رہے ہیں جناب اور گوشت, کہ نہیں تم جو ہے ابھی ہم تمہیں چانپے بنا کے دیں گے, روز چانپ روز کھانا, کیونکہ ہم نے صدقے کا بکرا اتارا ہے. ابھی وہ کھال کیا پہنے گا بھائی, اس کو عید کے کپڑے دلا دو تو پتا چلے جو اس کی ضرورت ہو وہ جلدی سے. بس وہ جیسے مشہور ہے کہ ایک جو ہے وہ پنجاب کا ایک آدمی تھا, وہ چلا گیا حج کرنے کے لیے, وہاں بیمار ہو گیا. تو اس نے کراچی فون کیا, یار ذرا داتا دربار جانا, وہاں ایک دیکھ تو جلا دینا, میں بیمار ہو گیا. وہ ایک آدمی نے انٹرویو دیکھا نا, بے روزگار تھا, تو وہ انٹرویو آیا, کال آئی, تو وہ گیا وہاں پر. ایک آدمی نے پوچھا کیا کرنا ہے, کیا ملازمت ہے اور کیا ہوگی. کہا بھائی بات یہ ہے کہ روزانہ تمہیں داتا دربار جانا ہے, اپنی کھانی میرے لیے لانی ہے. تو باطل عقیدوں سے اس کا دل خالی ہو. فرشتوں کے متعلق, آخرت کے متعلق, موت کے متعلق, جنت ہے دوزخ ہے, عقائد ہے یہ سب. رمضان شریف ہے, اب دیکھیں رمضان شریف کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان اور ثواب کی لاج میں روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, سبحان اللہ. اور جس نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رات کو قائم کیا, گویا تراوی پڑھی, لیکن تراوی 20 رکعت ہے, یاد رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی 20 رکعت پڑھی ہے, صحابہ نے تراوی 20 رکعت پڑھی ہے, صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تراوی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے 20 رکعت پڑھی ہے. صحابہ کے بعد اولیاء علماء فقہا محدثین اور تمام صلاح اور مسلمان 20 رکعت تراوی پڑھتے ہوئے آئے ہیں. 20 رکعت تراوی جس نے رات پڑھی غفر الوم, اور یہ عقیدے کے ساتھ ثواب کی لالچ میں غفر الوم تقدم من ذنبی, اس کے پرانے تمام گناہ معاف ہوئے وغیرہ. دادی کا یہ عقائد ہے. شب قدر ہے, آج ہم کو شب قدر تلاش کرنے کی فکر نہیں ہے. ہاں اتنا ہوگا 27 کو نیا جوڑا پہن کر خوشبو لگا کے مسجد پہنچ جائیں گے. حالانکہ شب قدر 21, 23, 25, 27, 29 چھ راتیں ہیں, کسی میں بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے تو اعتکاف کا کر دیا کہ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, تاکہ اعتکاف والا تو محروم کیسے ہوگا, وہ تو کل مولا کے دروازے پر آ کر پڑ گیا, سبحان اللہ, کہ تیرے در پر مولا میں نے بستر لگا دیا, اب کیسے جائیں گے. ہو گیا نا جناب؟ تو یہ بات لگا تیسری چوتھی تفسیر الذي يكون قلبه خاليا عن الاخلاق الرذيله، گندے اخلاق سے اس کا دل خالی ہو. کیا مطلب؟ کہ میں بس سب کچھ ہوں باقی سب نالائق الو ہیں. اپنے کو سمجھنا چاہے مال کی وجہ سے، چاہے جو ہے وہ اپنے کسی کمال، اپنے کسی جو ہے وہ ٹیکنیکل جو اس کو کوئی حاصل ہے اس وجہ سے، یا دین کی وجہ سے بھی کہ میں بہت نیک اور عبادت گزار ہوں، دیکھو ہر سال حج و عمرہ کرتا ہوں، دیکھو میں کیسی اچھی تقریر کرتا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، کسی کی وجہ سے اپنے کو بڑا سمجھنا اللہ کو پسند نہیں ہے. عاجزی ہو، تواضع ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، بیویوں کی خطاؤں کو معاف کرنا، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے. اور بیویوں کے لیے اپنے شوہروں کی خدمت کرنا، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے. گویا کہ گھر جنت بن گیا، مثل جنت ہو گیا، سبحان اللہ. اسے جنت بنانے، گھر کو جنت بنانے کا نسخہ سن لیجئے. دو میاں بیوی لڑتے بہت تھے، اتنا تو ان کے گھر میں ایک پڑوس آباد ہوا، ہر وقت ہنسنے کی آواز آتی تھی. تو ایک دن شوہر آیا گھر، بیوی کو کہا، بیوی نے کہا شوہر سے، دیکھ ہم لوگ کیسے منوس ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، دیکھ برابر والے کتنے اچھے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ ذرا وہاں ترکیب پوچھ کر آؤ کہ ہنسنے کی آواز آتی ہے. اب وہ گیا وہاں پر، دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر میں ایک آواز آئی، شوہر باہر ہنستا ہوا باہر نکلا. اس نے کہا ماشاء اللہ دیکھو ہر وقت ہنستا رہتا ہے وہاں آیا. اس نے کہا سر میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا تھا، ہم لوگ میاں بیوی تو ہر وقت بس کڑ 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 لڑتے رہتے ہیں اور آپ ماشاء اللہ ہنستے ہیں، کیا آپ لوگوں کی لڑائی نہیں ہوتی؟ کہا کیوں نہیں ہوتی لڑائی؟ کہا اچھا پھر کیسے ہنستے؟ کہا جب ہماری لڑائی ہوتی ہے تو میری بیوی برتن اٹھا کے مجھے مارتی ہے، اگر مجھے لگ جاتا ہے وہ ہنستی ہے، نہیں لگتا تو میں ہنستا ہوں. یہ ہے گھر بسانے کا طریقہ بھائی. بھائی وہ گھر کی انٹیریئر منسٹر ہے، گھر کا اس کے حوالے کر دیں. یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے. تو چاروں کے نا یہ میاں بیوی ہے. اسی طرح سے اپنی بیٹیوں کو ایک سبق سکھانے کی ضرورت ہے، اور وہ سبق یہ کہ پہلے گھروں میں ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا تو باپ رخصت کر کے کہتا تھا بیٹی دیکھ تیرا وہ گھر ہے، آنا ہنسی خوشی آنا، لڑ اڑ کے نہ آنا. یہ پہلے سبق ہوا کرتا تھا نا. اور آج یہ ہے کہ کوئی نہیں، موبائل ہے، ذرا ساس نے کچھ کہہ دیا، شوہر نے کچھ کہہ دیا، ذرا نند نے کوئی گند پھیلا دی، فوراً ابا آ جاؤ، اما آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، بس پہنچ گئے جی تم نے کیا سمجھا، گھر بٹھا دیا، ساری زندگی روتے بیٹھتے ہیں. ارے سمجھایا بیٹا، اونچ نیچ ہوتی ہے، شروع میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتے رہتے، مناسبت پیدا ہوتے تو تھوڑا وقت لگتا ہے، اچھا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن ذرا تحمل سے سمجھانا چاہیے. تھوڑا ماں باپ کو، بیٹی کے ماں باپ ہو یا بیٹے کے ماں باپ کو، دونوں کو تھوڑا تحمل کی ضرورت ہے، اور بیٹے کو اور بیٹی کو دونوں کو تحمل کی ضرورت ہے، انشاءاللہ گھر بس جائے گا. اور اگر اجاڑنا، ماں باپ اپنے ہاتھوں سے گھروں کو اجاڑنا چاہے، پھر کسی ملا کے تعویذ کے، کسی کے پیر کے تعویذ سے وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا اس کو. جب اپنے ماں باپ ہی پیچھے پڑ گئے کہ ہمارے پر بیٹی بوجھ نہیں ہے، ہم پال سکتے اس کو، ایسا نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں نہیں ملے گا، کوئی ایسا گھر نہیں. ہاں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، پلس مائنس ہوتے ہیں نا، اور وہ جو طریقہ تو میں نے سکھا دیا. انشاءاللہ زندگی گزر جائے گی اور آہستہ آہستہ مناسبت پیدا ہو جائے گی، محبت بھی پیدا ہو جائے گی جناب. چار چوتھی تفسیر ہو گئی نا کہ اخلاق کے رضی، اچھے اخلاق. ہاں ایک بات یاد رکھ لیجئے، بیچ بات یاد آتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی عبادت نہیں، اخلاق اچھے ہونے چاہیے. بے شک اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اخلاق ضروری ہے، کیونکہ وہ عابد جو اخلاق والا نہیں ہے بس اس کی عبادت بالکل پھیکی ہے، بے مزہ ہے، اور عبادت کے باوجود یہ جہنم میں جائے گا. لہذا یاد رکھیں، عبادت کی مثال ایسی ہے جیسے سٹرکچر کی، اخلاق کی مثال ایسی ہے جیسے فنیشنگ کی. اب آپ سوچیں اسٹرکچر ہے تو فنیشنگ نہیں کیا تو عمارت کیسی لگے گی؟ اور فنیشنگ لے کر گھوم رہے ہیں، جوتن کا پینٹ لے کر گھوم رہے ہیں، یا ایس عبداللہ کی ٹائل لے کر آ گئے، اسٹرکچر ہی نہیں ہے کہاں لگائیں گے. تو پتہ ہی چلا عبادت بھی ضروری ہے، اخلاق بھی ضروری ہے. عبادت والوں کے لیے چاہیے وہ اخلاق کی طرف محنت کریں، اللہ والوں سے تعلق کریں تاکہ ان کے اخلاق اچھے ہوں، اور اخلاق والوں کے لیے چاہیے وہ عبادت کے اسٹرکچر پر اپنی فنیشنگ کے اخلاق لگائیں. صحیح ہے نا جناب؟ یہ دونوں کا آپس میں جوڑ ہے. پانچویں تفصیل یہ ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ الذی یکون قلبہ خالیا عما سوی اللہ، الذی یکون قلبہ خالیا عما سوی اللہ، کہ جس کا دل اللہ کے سوا سب سے خالی ہو، جس کے دل میں اللہ ہو، اپنی آنکھ، اپنا پورا جسم، دنیا کو، مخلوق کو دیتا ہے لیکن دل کو اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیتا. کہ ایسا عالم یہ ہے کہ بازار دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. یہ اللہ والوں کا وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اور قلب سلیم والوں کو عطا فرماتے ہیں. اب رہے قلب سلیم، یہ پانچ ہو گئے نا جی، یہ پانچ. نمبر ایک، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں نیکی میں خرچ کرے، اپنی اولاد کو بھی نیک باتیں نیکی کے اور ثواب کی اور گناہ کی بات بتائے، بیٹا یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، ٹوکے ٹوک ٹوک کرے. اور نمبر تین یہ کہ باطل عقیدوں سے دل خالی ہو جائے. اور نمبر چار یہ کہ اچھے اخلاق کی طرف محنت کرے. اور نمبر پانچ یہ کہ دل اللہ کے لیے، اللہ کے سوائے دل میں کسی کو نہ بسائے. سبحان اللہ، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کے سوائے اس کو میں کسی کو نہ. اب رہی یہ قلب سلیم ہے، اور اس کا جو کوچنگ سینٹر اور ٹریننگ سینٹر ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے. کسی اللہ والے کو، اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ والے کی پہچان یہ کہ وہ تاریخ ماسد ہو اور یہ پانچ باتیں اس کو حاصل ہو. یہ پانچ باتیں جس کو حاصل ہو اس سے ٹریننگ لے لیں، دیکھیں نا، جس سبجیکٹ کو پڑھنا چاہتا ہے اسی سبجیکٹ والے سینئر سے رابطہ کرتا ہے. ڈاکٹری کی میڈیکل کے سبجیکٹ ہے تو ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے کچھ پڑھائیے. انجینئرنگ کے سبجیکٹ ہے، میتھمیٹک کے سبجیکٹ ہے تو انجینئرنگ والوں سے رابطہ کرتا ہے. تو کیا اسی طرح سے جن کو دیکھے، میرے پیارے دوستو ایسے لوگ اس دنیا میں اب بھی ہوں گے، ذرا ان کو دیکھے، ان کی صحبتوں سے ان کے پاس بیٹھ کر اپنے قلب کی یہ محنت اور مشق کرے، انشاءاللہ قلب سلیم ہوگا، دنیا کے ساتھ آخرت بھی مزیدار گزرے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے اللہ اپنے کرم سے ان گزارشات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنے کرم سے یہ جو آپ نے قلب سلیم کے متعلق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ اس باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، ہمارے دلوں کو سلیم فرما دیجیے، اور ہمارے بیمار دلوں کو اللہ اپنے کرم سے قلب سلیم فرما دیجیے، اور یہ پانچ باتیں ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجیے، اپنی عبادت کا ذوق اور ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اپنی فرما برداری کا ذوق عطا فرما دیجیے، اور یہ اللہ اپنے کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما. یا اللہ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، جو اپنی بیٹیوں کے بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما. یا اللہ جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا، ہم سب کو اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجیے، اور یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ایک صدقے میں ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کی ساتھ عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے تقویٰ کا ذریعہ بنا دیجیے. آپ نے جو تقویٰ یعنی ترک معصیت گناہ چھوڑنے اس کا ذریعہ بنا، اس کا مقصد فرمایا، یا اللہ ہم سب کو گناہ چھوڑنے والا فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو اپنی محبت کے اعمال سے سنوار دیجیے، اور یا اللہ ہمارے دلوں کو ایسی محبت، ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی رکھے اور خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ ہم سب کو سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما دیجیے، ہماری تراویح کو قبول فرما دیجیے، اور جو نیک کام مال خرچ کرنا عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یا اللہ مزید بھی عطا فرمائے، فرمائیں گے اور فرما رہے ہیں اور فرمائیے، یا اللہ اس کو بھی قبول فرما دیجیے. اور یا اللہ جو قرآن پاک یہاں ختم ہوا، یا اللہ اس کو حاضرین کے لیے، گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا، اور یا اللہ تعالیٰ آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے، اور ہم سب کو، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، ہمارے گھر والوں کو بھی، اور ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والے اولاد کے حق میں قبول فرما، ہمارے رشتے دار دوست احباب سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا.